ختم کب ہوگا سفر مرنے کے بعد، ختم کب ہوگا سفر مرنے کے بعد، اور ہوگا تیز تر مرنے کے بعد، اور ہوگا تیز تر مرنے کے بعد، ختم کب ہوگا سفر مرنے کے بعد، اور ہوگا تیز تر مرنے کے بعد، وہ سمجھنا بھی سمجھنا کیا ہوا، وہ سمجھنا بھی سمجھنا کیا ہوا، لوگ سمجھیں گے مگر مرنے کے بعد، لوگ سمجھیں گے مگر مرنے کے بعد، وہ سمجھنا بھی سمجھنا کیا ہوا، لوگ سمجھیں گے مگر مرنے کے بعد، ایک ہی میدان میں لیتے ہیں سب، ایک ہی میدان میں لیتے ہیں سب، کیا گدا کیا تاجور مرنے کے بعد، کیا گدا کیا تاجور مرنے کے بعد، ایک ہی میدان میں لیتے ہیں سب، کیا گدا کیا تاجور مرنے کے بعد، لاکھ دنیا میں ہو کوئی لکھپتی، لاکھ دنیا میں ہو کوئی لکھپتی، سب کا حاصل ہے صفر مرنے کے بعد، سب کا حاصل ہے صفر مرنے کے بعد، لاکھ دنیا میں ہو کوئی لکھپتی، سب کا حاصل ہے صفر مرنے کے بعد، کچھ خبر لے اپنی بے خبری کی تو، کچھ خبر لے اپنی بے خبری کی تو، کیا بنے گا بے خبر مرنے کے بعد، کیا بنے گا بے خبر مرنے کے بعد، کیا کچھ خبر لے اپنی بے خبر کی تو، کچھ خبر لے اپنی بے خبری کی تو، کیا بنے گا بے خبر مرنے کے بعد، دو صفوں میں منقسم ہو جائیں گے، دو صفوں میں منقسم ہو جائیں گے، کور چشم اور دیدور مرنے کے بعد، کور چشم اور دیدور مرنے کے بعد، دو صفوں میں منقسم ہو جائیں گے، کور چشم اور دیدور مرنے کے بعد، کون کتنی عقل رکھتا ہے یہاں، کون کتنی عقل رکھتا ہے یہاں، فیصلہ ہوگا ٹھہر مرنے کے بعد، فیصلہ ہوگا ٹھہر مرنے کے بعد کون کتنی عقل رکھتا ہے یہاں فیصلہ ہوگا ٹھہر مرنے کے بعد کس قدر بے چارگی میں ہے پڑے کس قدر بے چارگی میں ہے پڑے کیسے کیسے چار اگر مرنے کے بعد کیسے کیسے چار اگر مرنے کے بعد جیتے جی ہم ان پہ مرتے جائیں گے جیتے جی ہم ان پہ مرتے جائیں گے رنگ لائے گا ہنر مرنے کے بعد رنگ لائے گا ہنر مرنے کے بعد آپ کی تعریف کا کیا اعتبار آپ کی تعریف کا کیا اعتبار ہو نہ ہو ہم معتبر مرنے کے بعد ہو نہ ہو ہم معتبر مرنے کے بعد آپ کی تعریف کا کیا اعتبار ہو نہ ہو ہم معتبر مرنے کے بعد زندگی تک ہے یہ ساری باہوا زندگی تک ہے یہ ساری واہوا کون تائب کون اثر مرنے کے بعد کون تائب کون اثر مرنے کے بعد زندگی تک ہے یہ ساری واہوا زندگی تک ہے یہ ساری واہوا کون تائب کون اثر مرنے کے بعد ختم کب ہوگا سفر مرنے کے بعد اور ہوگا تیز تر مرنے کے بعد
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد زندگی تک ہیں یہ ساری واہ کون تائب کون اثر مرنے کے بعد بڑی ہی عمدہ نظم ہے یعنی دنیا کی ساری حقیقتیں کھل گئیں ہم یہاں پر خوش ہوتے ہیں کسی نے ہماری تعریف کر دی اب چونکہ طائب صاحب خود بھی شاعر ہیں ماشاءاللہ اثر ان کے بھائی ہیں اثر جونپوری جن کی نظم جو ہے وہ آج پڑھی پہلے انہوں نے پڑھی تھی اور یہ طائب صاحب کی ہے اتفاق کی بات ہے کہ ایک کا اثر طائب ہے ملقب اور دوسرے کا اثر ہے تو دونوں اپنے بھائی یعنی اپنا ہی ذکر کیا ہے گھر کا کہ ہم جو اشعار پڑھتے ہیں اس پر واہ واہ ہوتی ہے لوگ کہتے واہ 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 تو زندگی تک ہی ساری واہ واہ بھائی اصل میں یہ واہ واہ وہاں بھی کام آئے تب ہے اور امید ہے انشاءاللہ ان کے تو کام آئے گی کیونکہ یہ شاعری جو ہے الحمدللہ بے دینی کی طرف نہیں لے جاتی بلکہ آخرت کی طرف لے جاتی آخرت کی فکر پیدا کرتی ایک خاص اثر دل میں پیدا ہوتا ہے دنیا کی بے ثباتی سامنے آتی ہے کہ دنیا ہے کیا کون ہوگا لکھپتی بتائیں اب یہ پتہ کب چلے گا مرنے کے بعد لکھپتی کون تھا کروڑ پتی کون تھا بھائی تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے اور ان اشعار کو سن کر اصل میں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے، اتنی لمبی چوڑی بات تقریر میں نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک شعر میں ہو جاتی ہے. اس لیے میں تو مجھے بہت زیادہ مناسبت ہے الحمدللہ اس سے، کیونکہ اس سے نتیجہ بڑا معنی خیز اور بہت جلد برآمد ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ بس مناسبت ایسی پیدا کرے جو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہو. تو حقیقت یہی بھائی، دنیا کے واہ واہ پر خوش نہیں ہونا چاہیے. لوگ تعریفیں کرتے ہیں بعض اوقات منہ پر جھوٹی، پیٹ پیچھے گالیاں بکتے ہیں. اس لیے کسی کی تعریف پر مت، نفس جو ہے ہمارے موٹا ہو جاتا ہے، تو کبھی تعریف پر جو ہے کبھی خوش نہ ہو. ہمارے بزرگ تھے، ان کا شعر تھا غالباً کچھ اس طرح کہ نہ نفور ہے نہ خوشی ہوئی، نہ نفور ہے نہ خوشی ہوئی مجھے تیرے سب و سلام سے، کہ بعید تھی نئی حالتیں تیری ذات تیرے مقام سے. یعنی تو نے مجھے سلام کیا، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی اس سے، اور تو نے مجھے گالیاں بگی تو مجھے کوئی غصہ نہیں آیا، کوئی نفرت نہیں ہوئی، کہ میں تجھ سے یہی مجھے توقع تھی کہ تو نے یہی سب کچھ کرنا ہے. کہ نہ نفور ہے نہ خوشی ہوئی مجھے تیرے سب و سلام سے، کہ بعید تھی نئی حالتیں تیری ذات تیرے مقام سے. حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب بڑے بزرگ گزرے، حضرت رائے پور رحمۃ اللہ، شاہ عبدالقادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے، اور حضرت کا قیام ان کے گھر میں فیصل آباد میں ہوا کرتا تھا. آج بھی الحمدللہ وہ گھر وہ مسجد موجود ہے، تو الحمدللہ میرا بھی وہاں بارہا جانا ہوا الحمدللہ. تو اصل میں یہ ایک خاص زمین ہے جس پر یہ اشعار کہے تھے، اور غالباً حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب ہی کہیں یہ. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. یعنی کوئی ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں کہ دنیا ہماری تعریف کرے نہ کرے، کچھ کی پرواہ نہیں ہے. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. اور آگے غالباً آگے چل کے فرماتے ہیں میرے ناصحا، میرے ناصحا، یہ تسلیاں، یہ تسلیاں، یہ فریب پیر مغا سے ہے، کسی پیر بادہ بجام سے. تو بہرحال بڑے اونچے درجے کے شاعر تھے، ان کے بیٹے بھی شاعر تھے ماشاءاللہ. تو میرے اتفاق دوستوں میں اس سے بھی تھے، اور مولانا حنیف جلندری صاحب جو اس وقت ناظم ہیں، سیکرٹری ہیں وفاق المدارس کے، ان کے بہنوئی بھی تھے، عالم دین بھی تھے، خیر المدارس کے فاضل تھے. ابھی دو سال پہلے غالباً ان کا امریکہ میں انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے. تو بعض اوقات باپ بھی شاعر ہوتا ہے، بیٹا بھی شاعر ہوتا ہے. طائف صاحب کا بھی معاملہ یہی ہے، ان کے یہاں بھی شاعروں کا پورا ایک جلوس ہے ماشاءاللہ، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، اس سے چھوٹے بھائی، سب ماشاءاللہ شاعر. تو بات یہ ہے کہ جس کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ بھائی یہ واہ واہ بیکار کی چیز، اگرچہ شاعر اس کے بغیر چلتا نہیں، جب تک واہ واہ نہ کرو شاعر کے اندر شعر کہنے کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ اگلا شعر کہتا ہی نہیں جب تک کوئی اس کو واہ واہ نہ کرے. لیکن ہاں یہ حقیقت جان لے کہ یہ واہ واہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ شعر پڑھنے کے لیے پیٹرول ہے گاڑی کے اندر ڈالا جا رہا تاکہ شاعر چلے آگے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مرنے کے بعد اگر واہ واہ ہو گئی تو پھر کیا. حضرت شاہ صاحب عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم ہر بات میں کہتے ہو واہ شاہ جی، واہ شاہ جی، کبھی کہتے آہ شاہ جی، جیل چلے جاتے ہیں تو کہتے آہ شاہ جی، جیل سے آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں واہ شاہ جی. کہتے ہیں ہماری تو آہ اور واہ میں زندگی گزر گئی، ساری زندگی ایسی گزر گئی، کسی نے آہ کی، کسی نے واہ کی. لیکن ساتھ میں فرماتے تھے کہ یاد رکھو ہمیں اس کا پکا پتکا پتا ہے، آپ کے ساتھ واہ واہ کریں گے، آپ کے حق میں نعرے بھی لگائیں گے، لیکن ووٹ آپ کو کبھی نہیں دیں گے. یہ عادت کا ہمیشہ ارشاد ہوا کرتا تھا. تو بہرحال اللہ تعالی ہمارے ان بزرگان دین پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اپنا حق تو وعدہ کر گئے دنیا میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مخالف تھے، تو انہوں نے بہت ماشاءاللہ اہمیت کے ساتھ یہ بات فرماتے تھے کہ ہم نے مخالفت کی کسی وجہ سے، کی جو ہم بہتر سمجھتے تھے، لیکن جب پاکستان بن گیا اب ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے. اب اس کی مثال مسجد کسی ہے، مسجد بنانے نہ بنانے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب بن جائے اس کے بعد پھر اختلاف نہیں ہے. اب وہ اگر اس کی طرف کو ہاتھ بڑھائے گا تو ہاتھ توڑ دیں گے، اور آنکھیں دکھائے گا تو آنکھیں نکال دیں گے. تو وہ فرمائے کہ ٹھیک ہے اختلاف تھا، لازمی بات ہے، اس میں بہت سے بزرگ ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں رہنا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر الگ ہو جائیں گے تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، اور حقیقت ہم دیکھ رہے ہیں یہاں کون سا اسلامی نظام نافذ ہو گیا. ٹھیک ہے، بہت بڑی نعمت ہے پاکستان، اسلامی حکومت چاہے نہ صحیح لیکن اسلام کے نام پر بنی ہے، اس لیے ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ہماری نظر میں اس کی بڑی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم پر. لیکن حقیقت یہ کہ جو مقصد تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا. وایست بہارے اگر اینست بہارے، اور حضرت محسن شیخ صاحب نے فرمایا کہ تنہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ ہو، کہ ہمارا جو جسم ہے وہ داغ داغ ہو گیا ہے، زخموں سے چور ہے، لیکن کہاں کہاں ہم روئی رکھے، تو اوپر سے لے کے نیچے تک. ان حضرات کو غم تو بہت تھا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ دولت، یہ ملک حاصل کیا اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمایا، وہ مقصد ہم پورا نہیں کر سکے. یہ بہت بڑا جرم ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت اس کی ہمیں سزا بھگتنی پڑے، لیکن ہم اللہ سے جو ہے وہ دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بس معاف فرما دے، یہ ہمارا جرم عظیم ہے، ہمیں معاف فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے جو جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما دے. یہاں تو سیاستیں چلتی ہیں، آج اس کی حکومت اس کی گرا دو، اس کو لے آؤ اس کو لے جاؤ، دنیا بھر میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے، ہم یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اب پھر سننے میں آ رہا ہے کوئی کہتا ہے جی جانے والی ہے، کوئی کہتا آنے والی ہے، یعنی کوئی نئی حکومت آنے والی ہے، پرانی حکومت جانے والی ہے. بات یہ ہے کہ کوئی جائے کوئی آئے، ہم تو وہیں کے وہیں ہیں جہاں ہیں. یا تو یہاں پر آنے والے ایسے ہوں مزاج کے کہ دین کا غلغلہ ہو، دین کو نافذ کریں اپنے آپ پر بھی اور لوگوں پر بھی، تو پھر تو سر آنکھوں پر، سر آنکھوں پر. بقول کسی کے اگر حبشی بھی ہو اور وہ امیر المومنین بنے تو ہمارے سر کا تاج. تو اصل چیز یہ کہ ہمیں تو الحمدللہ اس بات سے کوئی وہ نہیں ہوتی کہ بھئی کوئی سیویلین آئے یا فوجی آئے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اگر جو بھی اللہ کے رسول کا غلام آتا ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج، چاہے وہ فوجی ہو چاہے وہ سیویلین. ہم ایسے سیویلین کو لے کے کیا کریں گے کہ جو نہ قرآن کا نہ حدیث کا نہ وہ بات کو جانتا نہ سمجھتا نہ نافذ کرتا. تو اس لیے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہاں ہمیں اس سے غرض ہے کہ جو آئے اللہ کا نیک بندہ مخلص آئے اور اپنے آپ پر بھی اسلام کو نافذ کرے اور عوام کو بھی اس پر آمادہ کرے اور چلائے. ابھی میں پڑھ رہا تھا ہارون رشید کے زمانے کا ایک واقعہ. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مسلمان کبھی پیچھے نہیں رہے، یہ تو مسلمان اب پیچھے ہو گئے، ورنہ جو ہے وہ سائنس میں، فلسفے میں، منطق میں، تمام علوم کے اندر مسلمانوں سے آگے کوئی نہیں تھا. یعنی 807 کا زمانہ آپ دیکھ لیجئے، ہارون رشید کا زمانہ ہے، خلیفہ عباس کا دور تھا، عباسی حکومت تھی. تو اس وقت جو ہے، اس وقت جو ایک حکومت تھی یورپ میں، تو وہ بادشاہ بھی بڑا اپنے اعتبار سے بڑا بادشاہ تھا، لیکن اس سے بھی بڑا بادشاہ ہارون رشید تھا اس زمانے کا. اور اس نے جب سفیر بھیجے ان کے ملک میں ہارون رشید نے، تو بڑے عجیب و غریب تحائف دے کر بھیجے تھے، یعنی قیمتی جو ہے وہ بالکل حریر، جو اصلی حریر ہوتا ہے وہ ریشمی حریر وہ بھیجا، شہد بھیجے، ہاتھی بھیجا، ہاتھی وانی ہوتا تھا، اور اس طرح کے بڑے عجیب و غریب. ان میں سب سے زیادہ عجیب و غریب جو تحفہ بھیجا وہ ایک گھڑی تھی، پیتل کی ایک گھڑی، جو بڑی اچھی بڑی گھڑی تھی، اور اس زمانے تک یورپ نے گھڑی نہیں دیکھی تھی ایسی، جدید ترین گھڑی اس زمانے. ہر گھنٹے پر جو جب گھنٹہ ہوتا تھا، ایک بجتا تھا دوسرا بجتا تھا، تو وہ ایک اوپر سے گولا آتا تھا، نیچے اس کے تھال لگا ہوا تھا، اس میں آگے وہ بجتا تھا، ٹنگ کی آواز آتی تھی اس میں، والا جو بجتے تھے دو گولے نکلتے تھے، اسی طریقے سے 3 اور 12 گولے تک نکلتے. اور سب سے عجیب و غریب بات تب ہوتی تھی جب دن کے 12 بجتے تھے، ادھر 12 بجے، اور جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں نا 1 2 3 4 5 6 سے اگر کچھ میں گول گول دائرے ہوں تو اس میں کھڑکیاں تھیں گول گول پیتل کی، تو وہ 12 کی 12 کھڑکیاں 12 بجے کھل جاتی تھی باہر، اور اس کے بعد اس میں سے سوار نکلتے تھے، گھوڑ سوار، پیتل کے گھوڑ سوار، اور باقاعدہ باہر نکلتے تھے، اور پھر وہ ایک چکر راؤنڈ لگاتے تھے پورا اس گھڑی کا، اور لگانے کے بعد پھر دوبارہ وہ کھڑکیاں کھلتی تھی، کھلی ہوئی تو ہوتی تھی، دوبارہ ہر سوار اپنی اپنی کھڑکی میں واپس، اور اندر سے دروازہ بند. تو یہ ورتا حیرت میں ڈال دیتے تھے یورپ کو، بادشاہ اس کا ان کا حیران تھا کہ یہ لوگ کتنے آگے ہم سے، آج ہم کتنے پیچھے ہیں. لوگ جو ہے وہ تانے دیتے ہیں کہ شاید دین ہمارا ہمیں پیچھے کرنے کا سبب نہیں، بے دینی اصل میں سبب ہے پیچھے کرنے کا. ہم بے دین ہو گئے، دین سے ہمارا تعلق نہیں رہا، غیرت اور حمیت کیا تھا نا، حمیت نام تھی جس کی گئی تیمور کے گھر سے، وہ ہمارے گھر سے چلی گئی آج، غیرت و حمیت کا جنازہ نکال دیا ہم نے، ورنہ مسلمان کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہا، ہر علم میں ہر یہ آگے آگے تھے، یورپ ان کا غلام تھا، آج ہم یورپ کے غلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلامی کے لیے بھیجا نہیں ہے، یاد رکھیے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اللہ نے قرآن میں فرما دیا اللہ تمہیں ہی بلند رکھے گا اگر تم ایماندار رہے، جب ہم ایمانداری نہیں رہیں گے تو بلندی کہاں سے ہمارے نصیب میں آئے گی، ہر کام میں جھوٹ بولتے ہیں، کوئی کام ایسا نہیں ہے، شاید ہی کوئی ایسا ہو جس میں کبھی سچ بولتے ہیں، ورنہ جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، بے ایمانی، دھوکے بازی، یہ ہم نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ میرے عزیز و آنے کا مقصد یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، اس میں یہ نہ دیکھیں کہ عمر کیا ہے، ادب سیکھیں، ادب شریعت سکھاتی ہے، کیا کہتے ہیں، بے ادب محروم ماند از فضل رب، جو آدمی بے ادب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے، ادب بڑی چیز ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے برائے بندگی ہے کہ عبادت کرو اللہ کی، عبادت کرو اللہ کی، اس کو پوجو، جیسے کہ ابھی یا کا نعبد حال بتایا اور قال یا کا نستعین بتایا، تو سب چیزیں ملا رہے ہیں تو انشاءاللہ نظم بھی سمجھ میں آتی جاتی ہے اشعار، تو بہرحال یہ کروا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اگر بغیر بندگی کے ہم نے زندگی گزاری تو ایک دن ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا، ادب سیکھیں، اور ادب میں ابھی اتفاق سے میں پڑھ رہا تھا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، عمر کے اعتبار سے بڑے تھے، تو ایک مرتبہ غالباً حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ چچا میں بڑا ہوں یا آپ بڑے، تو یہ ادب کی بات ہے کہ بڑے تو حضرت عباس ہی تھے عمر کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم و ہنر کے اعتبار سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رکھا، اسے فرمایا کہ بھتیجے بڑے تو تم ہی ہو، بڑے تو آپ ہی ہیں، لیکن آپ سے پہلے میں پیدا ہوا تھا، یعنی عمر میری بڑی ہے لیکن بڑے آپ ہی ہیں، تو یہ بھی ایک ادب ہے کہ ہم ادب پہچانیں اپنے بڑوں کا، ان کا احترام کریں، اس ادب سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، یہ بھی ادب تھا کہ دیکھیے خطیب جو ہے خطبہ دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، لوگ آ جاتے ہیں نا کھڑے ہو جاتے ہیں دائیں بائیں، وہ بھی زمانہ ایسا تھا لوگ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جو قریب کے تھے وہ تو بیٹھے ہی بیٹھے، لیکن ایک صحابی جو سڑک پر روڈ سے کراس کر رہے تھے وہ وہیں بیٹھ گئے، تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا بیٹھنے کے لیے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ تو ہم بعد میں کر سکتے تھے کہ آپ نے کس کو کہا کس کو نہیں کہا، لیکن آپ کی آواز میرے کان میں پہنچے تو میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اس کے پاس حکم کی سرتابی کروں اور میں نہ بیٹھوں، میرے کان میں جب آواز پہنچی تو حکم یہ تھا بیٹھ جاؤ، لہٰذا میں بیٹھ گیا، تو یہ ادب اور احترام تھا صحابہ کرام کے دل میں، اللہ نے ایسے ہی ان کو بڑا نہیں کیا تھا، تو آج ہم بھی ادب اور احترام سے کام لیں، اپنے بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں کا ادب یہ ہے کہ ان پر شفقت کریں، اور چھوٹوں کو ہم وہ دین سکھائیں جو بڑوں کا وہ ادب کریں، اور ایک زمانہ تھا لوگ بڑوں کا ایسا ادب کرتے تھے کہ بڑے بھائی ہیں بڑے خاندان کے بڑے ہیں، اور یا پڑوس کے اندر بھی اگر پڑوسی بھی ہوتا اس کا بھی ادب ہوتا تھا، اور پڑوسی کو یہ حق ہوتا تھا کہ اگر پڑوس کا کوئی بچہ ادھر ادھر الٹی سیدھی جگہ پر ہے تو تھپڑ مار کے گھر لے جاتا تھا، اور وہ شکریہ ادا کرتا تھا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے بچے کی اصلاح کی، آج تو وہ لڑنے مرنے کو تیار ہے کہ تم نے میرے بچے کو مارا کیسے، کیا کیسے دیا، آج ادب بالکل الٹ ہو گیا، اس لیے میرے عزیز ہمیں اپنا دین سیکھنا چاہیے، عمر کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ عمر چاہے 80 سال کی ہو 90 سال کی ہو 70 سال کی ہو، لیکن علم دین سیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کو سیکھ کر سمجھنے کی اور توفیق بھی عطا فرمائے، اور یہاں آنے کا جو اصل مقصد ہے، دیکھیے نماز روزے تو سبھی کر رہے ہیں، جو یہ نہیں آتے یہ مجلس میں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، کسی اور مجلس میں جاتے وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک وہ شخص ہے کہ نماز کو پڑھ رہا ہے بصیرت کے ساتھ، نماز کو پڑھ رہا ہے سوچ سمجھ کر، اور نماز کی جو حقیقت ہے اس کو جان کر سمجھ کر پڑھ رہا ہے کہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے، اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ بس قاعدے کے مطابق آئے اور ہاتھ اوپر کیا نیچے اٹھک بیٹھک کی اور چلے گئے، تو بعض لوگوں کی نماز اٹھک بیٹھک ہے
اور بعض لوگوں کی نماز خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تو نماز ہماری وہ ہونی چاہیے کہ جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہو. ذکر ایسا ہونا چاہیے جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہو. دین کے اندر بھی بات چیتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو غلط نیت کے ساتھ کریں گے تو بجائے ثواب کے الٹا عذاب ہوگا. اور دنیا کے اندر ایسی تمام چیزیں ہیں کہ جن کو ہم دین سمجھ کر کریں گے یا دین کا اعتبار کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے نجات اخروی کا ذریعہ بنے گی. مثلا آپ کمانے جا رہے ہیں, آپ تجارت کرنے جا رہے ہیں, تو یہ تو دنیا کے کام, لیکن کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے اپنی اولاد کو پالنا, ان کے جو ہے نفقے کا انتظام کرنا, اور اسی طریقے سے ان کو بہتر زندگی جو ہے مہیا کرنا. یہ ساری چیزیں شریعت نے رکھی ہیں. اگر آپ دفتر میں جا رہے ہیں اچھی نیت لے کر تو انشاءاللہ آپ کا دفتر جانا باعث ثواب ہے. دکان میں دکانداری کرنا یہ باعث ثواب ہے. تو اس لیے بس اپنے نقطۂ نگاہ کو تبدیل کر دیجئے, نقطۂ نظر بدل دیجئے, انشاءاللہ وہ جو دنیا ہے دین بن جائے گی. بچے سے محبت کر رہے ہیں لیکن یہ سمجھ کر کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے یہ, اس لیے بچے سے محبت کر رہے ہیں, تو ابھی محبت کرنا دین ثواب ہے اس پر. اپنی اہلیہ سے محبت کرتے ہیں دین سمجھ کر, انشاءاللہ اس میں اجر و ثواب ہے. ورنہ خواہشات نفسانی کے لیے تو ہر آدمی کرتا ہو, تو پھر چاہے انگریز ہو, چاہے وہ یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, سبھی یہ کام کرتے ہیں. لیکن ہم کریں گے اللہ کے رسول کی اطاعت میں, اور جب اس کی اطاعت میں کریں گے تو یہی کام ہمارے لیے بھائی سے اجر و ثواب بن جائے گا. اس لیے ہمیں اپنے نقطۂ نگاہ صحیح رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائیں. ہم میں جو کمی ہیں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور فرما کر ہماری کمی کوتاہی کو دور فرما دیں.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, أصلح لنا شأننا كله, أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما, واجعلنا للمتقين إماما, واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بسترك الجميل, اللهم استرنا بسترك الجميل, اللهم استرنا بسترك الجميل. يا الله اپنا فضل فرما دیجئے, کرم کے معاملے فرمائیے, عافیت کے معاملے فرمائیے. اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما, اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ہر ضرورت کے لیے آپ کافی ہو جائیے. اے اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے, بلکہ آپ ہی ہمارے لیے اے اللہ کافی ہیں تمام ضرورتوں کے لیے. علیہ اللہ بھی کافی نعبدہ, آپ نے خود فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی ضرورت کے لیے کافی نہیں. اے اللہ آپ ہماری ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائیے. ہم میں سے کسی کو اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے, منافقوں کے نفاق سے, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما کر ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں
اے اللہ بے پرواہ فرما دیجئے دوسروں سے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغنینا بفضلک عن من سواک. اپنے ماں سوا سے اے اللہ ہمیں بے نیاز فرما دے, اپنے ماں سوا سے ہمیں بے نیاز فرما دے. ہمیں رزق واسع عطا فرما, رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے, منافقوں کے نفاق سے, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما کر. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما. اے اللہ جو ہمیں آپ عطا فرماتے ہیں اس میں ہے برکت عطا فرما. اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما, مال میں برکت عطا فرما, ہماری اولاد میں برکت عطا فرما, ہمارے جسم و جان میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں پانچوں وقت کا نمازی بنا. اے اللہ باجماعت نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو وقت پر گھروں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی بھی تمام جائز حاجتیں پوری فرما, ہماری بھی تمام جائز حاجتیں پوری فرما. ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. بہت سے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ آپ ان کی حاجتوں کو ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے تمام کی جائز حاجتوں جائز حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں برسر روزگار فرما دے. اے اللہ انہیں برسر روزگار فرما دے, ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ بعض لوگوں گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں, فتنے ہیں, اپنے فضل و کرم سے ان کے لڑائی جھگڑے دور فرما دیجئے. آپس کی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ بھائی بہن بھائیوں میں محبت عطا فرما, بھائی بھائیوں میں اور بہنوں میں محبت عطا فرما, ماں باپ اور اولاد میں محبت پیدا فرما, بہوؤں اور ساسوں ساس میں محبت عطا فرما, اسی طرح نند اور بھاوجوں میں محبت عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر جھگڑے سے اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنی قوت ہے اس وقت اے اللہ سر اٹھائے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف, دین اسلام کے خلاف, اے اللہ ان قوتوں کو آپ کچل دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اول انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے, اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ایسی قوتوں کو اے اللہ آپ کچل ڈالیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا ملک جس مقصد کے لیے اے اللہ بنایا گیا تھا, اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ایسے لوگوں کو ہمارا حکمران بنا جو آپ سے بھی ڈرنے والے ہوں. اے اللہ آپ سے ڈرنے والے ہوں, آپ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں, خود بھی عمل کرنے والے ہوں اور دوسروں کے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا کرنے والے ہوں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما, دوست نما دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دوست نما دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جن کے بغلوں میں چھری ہے, اے اللہ رام نام منہ میں ہے, اپنے فضل سے ان سے حفاظت فرما. یا اللہ یہود و نصارہ سے ہماری حفاظت فرما, عالم اسلام کو اے اللہ یہود و نصارہ اور حنوت کی سازشوں سے محفوظ فرما, اسی طریقے سے دوست نما دشمن ہیں ان کی سازشوں سے بھی ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اولاد کو نیک بنا دے. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے, دین پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ دین پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ایسے اعمال کریں گے جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, ہماری روح ٹھنڈی ہو جائے. ہمیں بھی اپنے حکموں کا فرما بردار بنا, انہیں بھی اپنے حکموں کا فرما بردار بنا. ہم میں سے کسی کو اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم اور جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.